السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ اور اب کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین نے سالانہ حج کے اہم ارکان ادا کرنے کے بعد عید الاضحیٰ منائی، اور اب وہ شیطان کو کنکر مارنے کی سنت ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں مسجد حرام میں حج کا اختتام ہوگا۔ بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں بدھ کے روز پرتشدد جھڑپوں سے عید الاضحیٰ کی تقریبات کو نقصان پہنچا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ 4 ستمبر کو ماسکو میں افغانستان امن عمل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں طالبان نے روس کی دعوت پر شرکت کی حامی بھر لی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کا گہرا اثر ہوا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ سن 2015 کے جوہری معاہدے سے پہلے کے اقدامات سے بڑھ کر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ادھر ایران نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرے گا، اور ایئر فورس کے بیڑے میں جدید طیارے شامل کیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 قریبی ساتھی سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ منگل کے روز صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینیفورٹ بینک اور ٹیکس فراڈ کے 8 مقدمات میں مجرم ٹھہرائے گئے ہیں، اور صدر کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے بھی 8 جرائم کے ارتکاب کو تسلیم کیا ہے۔ تو یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین نے سالانہ حج کے اہم ارکان ادا کرنے کے بعد عید الاضحیٰ منائی، اور اب وہ شیطان کو کنکر مارنے کی سنت ادا کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں مسجد حرام میں حج کا اختتام ہوگا۔ اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کی حفاظت سعودی عرب کی شاہی حکومت ذمہ داری سے انجام دیتی ہے، اور حج کے سالانہ اجتماع کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں بدھ کے روز پرتشدد جھڑپوں سے عید الاضحیٰ کی تقریبات کو نقصان پہنچا۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے سری نگر میں بھارت مخالف احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی اور چھرے والی بندوقوں سے فائرنگ کی۔ ان ہنگاموں سے پرے سینکڑوں مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کی نمازیں پرامن طور پر ادا کیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ 4 ستمبر کو ماسکو میں افغانستان امن عمل اجلاس منعقد ہوگا، جس میں طالبان نے روس کی دعوت پر شرکت کی حامی بھر لی ہے۔ یہ سن 2001 سے جاری افغان جنگ کے بعد طالبان کی جانب سے سب سے بڑی سفارتی پیش قدمی سمجھی جا رہی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق روس کے دفتر خارجہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ روس نے اگلے ماہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کے لیے امریکہ سمیت 12 ممالک کو دعوت دی تھی۔ یہ پیش رفت ایسے موقع پر آئی ہے جب روس افغانستان میں اپنا کردار بڑھا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ماسکو میں خبر رساں ادارے اے پی سے بات کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ روس نے 4 ستمبر کے مذاکرات کے لیے طالبان کو دعوت دی تھی، جس کا ان کی جانب سے مثبت جواب آیا ہے۔ اجلاس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے سرگئی لیوروف نے کہا کہ ان میں روس کے طالبان کے ساتھ تعلقات، افغانستان میں طالبان کو شدت پسند کاروائیوں سے باز رکھنا، اور افغانستان میں روسی باشندوں کا تحفظ یقینی بنانا شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کا گہرا اثر ہوا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ سن 2015 کے جوہری معاہدے سے پہلے کے اقدامات سے بڑھ کر پابندیاں عائد کی جائیں۔ اسرائیل کے اپنے دورے میں بدھ کے روز جان بولٹن نے کہا کہ امریکی عہدیدار اپنے اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں کہ ایران پر مزید پابندیوں اور دوسرے سخت اقدامات کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ادھر ایران نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرے گا اور ایئر فورس کے بیڑے میں جدید طیارے شامل کیے جائیں گے۔ تجزیہ کار ایرانی حکومت کے اس بیان کو امریکہ کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرق وسطی کے تنازعوں میں علاقائی دشمنیوں میں اضافے کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ کی فوجی قوت کا دبدبہ ہے جس نے واشنگٹن کو حملہ کرنے سے باز رکھا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اپنے اتحادیوں میں بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دفاعی صنعت کے قومی دن کے موقع پر انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں ان فوجی قوتوں کے خلاف مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم سے ہمارا علاقہ اور وسائل چھیننا چاہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ کسی قسم کے فوجی تنازع سے اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ ایران کے پاس ایک طاقتور فوج ہے۔ صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے نیو یارک میں وفاقی پروسیکیوٹرز کے ساتھ ایک پلی بارگین پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ انتخابی مہم کی مالیاتی بے ضابطگیوں، بینک فراڈ اور ٹیکس چوری میں ملوث تھے۔ مقامی میڈیا نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ 51 سالہ کوہن نے خود کو ایف بی آئی کے حوالے کر دیا ہے۔ سی این این کی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ وہ منگل کے روز مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش ہوئے۔ خبروں کے مطابق منگل کے صبح تفتیشی عہدیداروں اور کوہن کے درمیان عدالت سے باہر ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینیفورڈ کو وفاقی عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جنہیں کئی عشروں کی قید بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے مغربی ورجینیا میں چارلسٹن کے ییگر ایئرپورٹ پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ مینیفورڈ کے لیے بہت افسوس رکھتے ہیں اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ الیگزینڈریا ورجینیا میں جیوری نے 4 روز تک مشاورت کی، لیکن وہ 10 دوسرے الزامات پر کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے جیوری نے فراڈ کے 8 الزامات کا مینیفورڈ کو مجرم قرار پایا۔ شمال مشرقی ونزویلا میں ایک روز پہلے آنے والے شدید زلزلے کے بعد بدھ کے روز لوگ ممکنہ طور پر بعد میں آنے والے جھٹکوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ زلزلے سے بڑی بڑی عمارتیں ہل گئیں اور رہائشی گھبرا کر سڑکوں پر آ گئے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق 7.3 کی شدت سے آنے والے اس زلزلے سے دارالحکومت کیراکاس میں کسی بڑے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ 4 ستمبر کو ماسکو میں افغانستان امن عمل سے متعلق ہونے والے اجلاس میں طالبان نے روس کی دعوت پر شرکت کی حامی بھر لی ہے، جس سے 2001 سے جاری افغان جنگ کے بعد طالبان کی جانب سے سب سے بڑی سفارتی پیش قدمی سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ماسکو میں ہونے والے ان مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک رپورٹ۔
روس کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس نے اگلے ماہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کے لیے افغانستان اور امریکہ سمیت 12 ممالک کو دعوت دی ہے۔ ماسکو میں خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس نے ستمبر کے اوائل میں ہونے والے مذاکرات کے لیے طالبان کو بھی دعوت دی ہے، جس کا ان کی جانب سے ان کے بقول مثبت جواب آیا ہے۔ اجلاس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے سرگئی لاروف نے کہا کہ ان میں افغانستان میں طالبان کو شدت پسند کارروائیوں سے باز رکھنا اور افغانستان میں روسی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان ذرائع نے روس کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ان مذاکرات میں شرکت پر تیار ہیں۔ دوسری طرف افغان وزارت خارجہ کے ترجمان صبغت الحمدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اگرچہ افغان حکومت کے روس کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان کے معاملات کے بارے میں مشاورت ہوتی رہتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس بار کابل کا ان مذاکرات میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان کے معاملے پر اگر کہیں بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ افغان حکومت کے ذریعے ہی ہونی چاہیے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق روسی وزیر خارجہ لاروف نے افغان حکومت کے ان دعووں سے انکار کیا ہے کہ روس طالبان کے ذریعے داعش سے نمٹنا چاہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کی جانب سے شدید حملے کیے گئے ہیں، اور اس شدت پسند گروپ کو روس کے لیے بھی خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ان کو جو داعش کا خطرہ ہے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ روس جو ہے وہ طالبان سے تعلقات کو بہتر کرے، تاکہ طالبان جو ہیں وہ داعش کے خلاف ہیں اور ظاہر ہے پھر ان سے فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف، میرے خیال میں ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر طالبان بھی مل جائیں ہمارے ساتھ تو پھر داعش کا خاتمہ جلد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یوگرز نے ان کے کمیونٹی میں داعش کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
روس کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 4 ستمبر کو ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان، چین، پاکستان، ایران اور بھارت کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور ان مذاکرات کا مقصد افغانستان میں جلد از جلد قومی ام آہنگی اور امن کا قیام ممکن بنانا ہے۔ تاہم اب یہ واضح نہیں کہ افغان حکومت کی طرف سے ان میں شرکت سے انکار کے بعد کیا یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 قریبی ساتھی سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ منگل کے روز صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینیفورٹ بینک اور ٹیکس فراڈ کے 8 مقدمات میں مجرم ٹھہرائے گئے، اور صدر کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے بھی 8 جرائم کے ارتکاب کو تسلیم کر لیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہر چند ان مقدمات سے صدر کے حامیوں پر فوری اثرات منتب نہ ہوں گے، لیکن صدر ٹرمپ کے اندرونی حلقے میں مالی بے ضابطگیوں کا ضرور انکشاف ہوا ہے۔ اس بارے میں ضلع تیسا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے بینک فراڈ، ٹیکس فراڈ اور انتخابی مہم میں مالیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیوں کو تسلیم کیا ہے۔ امریکہ کے نائب اٹرنی جنرل رابرٹ خوزمی کا کہنا تھا کہ یہ سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور ایک طویل عرصے کے دوران جھوٹ اور بے ایمانی کے رجحان کے عکاس ہیں۔ رابرٹ نے کہا،
مسٹر کوہن پلیڈ گلٹی ٹو 2 کیمپین فائنانس چارجز۔
مسٹر کوہن نے انتخابی مہم میں 2 جگہ پر مالی بے ضابطگی کو تسلیم کیا ہے، ان میں سے ایک مہم کے دوران غیر قانونی کارپوریٹ عطیہ لینے اور دوسرا مہم میں ذاتی طور پر ایک بڑا عطیہ دینے سے متعلق ہیں، تاکہ سن 2016 کے انتخابات پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اس کے علاوہ مائیکل کوہن نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 2 خواتین کو خاموش رکھنے کے لیے رقم ادا کی، کیونکہ ان کے بیانات سے ٹرمپ کی انتخابی مہم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ پال مینافورٹ پر عائد کیے گئے 18 الزامات میں سے 8 میں انہیں مجرم قرار پایا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان 2 اشخاص کی جانب سے جرائم کے ارتکاب کو تسلیم کرنے سے سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت پر جاری خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات کو جواز ملتا ہے۔ اس بارے میں یونیورسٹی آف میامی کے ڈیوڈ ابراہم کہتے ہیں،
The Mueller investigation has discovered the rot at the core of the Trump circle.
مولر تحقیقات سے ٹرمپ کے اندرونی حلقے میں گندگی دریافت ہوئی ہے، حالانکہ ان کو سزا ٹرمپ کے ساتھ جڑنے سے پہلے کے الزامات پر ہوئی ہے، لیکن ان سے ان سرگرمیوں اور ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو ٹرمپ کی مہم کے کرتا دھرتا تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مینافورٹ کی سزا سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ تھا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مینافورٹ پر قائم دوسرے مقدمے کی نومبر میں ہونے والی سماعت کے دوران ان کی یوکرین میں ایک روس نواز حکومت کے لیے لابنگ کو جانچا جائے گا۔ مینافورٹ انتخابات سے پہلے دیگر لوگوں کے ہمراہ ٹرمپ ٹاور میں ایک روسی وکیل سے ہونے والی ملاقات میں شامل تھے، جس میں روسی وکیل نے ٹرمپ کی ڈیموکریٹ حریف ہلری کلنٹن کے خلاف معلومات فراہم کرنے کی مبینہ پیشکش کی تھی۔ اس بارے میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پال شف برمن کہتے ہیں،
It is true that getting dirt on another candidate is a normal part of politics, but getting dirt
یہ سچ ہے کہ دوسرے امیدوار کے خلاف مواد اکٹھا کرنا سیاست میں معمول کی بات ہے، لیکن یہ مواد کسی غیر ملکی حکومت سے حاصل کرنا سیاست میں غیر معمولی اقدام ہے، سو یہ واضح طور پر ایک غیر قانونی بات ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولر کی قیادت میں ہونے والی تحقیقات کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ محض الزام تراشی ہے جیسا کہ ٹرمپ اسے قرار دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان تحقیقات میں مزید شدت آئے۔ تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں بدعنوانیوں سے متعلق حالیہ انکشافات کے ان کے حامیوں پر فوری اثرات مرتب نہ ہوں، لیکن بڑھتے دباؤ کی وجہ سے ان کے دوبارہ صدر منتخب ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی رات ایک انتخابی ریلی میں ممکن ہے اس وقت بہت سو کو حیران کر دیا ہو جب انہوں نے چند گھنٹے قبل ورجینیا میں اپنے سابق انتخابی مینیجر پال مینیفورٹ پر بینک اور ٹیکس فراڈ کے الزامات میں مجرم ٹھہرائے جانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
مینیفورٹ کو ممکنہ طور پر کئی عشروں کی قید کا سامنا ہے۔ ویسٹ ورجینیا میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اپنے سابق وکیل مائیکل کوہن کے نام کا تذکرہ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے چند گھنٹے قبل نیو یارک میں وفاقی الزامات پر اقبال جرم کر لیا تھا اور ایک امیدوار کی ہدایت کے تحت زبان بندی کے لیے رقم خرچ کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر چارلز شومر کہتے ہیں،
I understand the president's on his way to a rally. He better not talk about pardons for Michael Cohen or Paul Manafort tonight.
میں سمجھتا ہوں کہ صدر ایک ریلی کے لیے جا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ آج رات یا آئندہ کسی بھی وقت مائیکل کوہن یا پال مینافورٹ کے لیے معافیوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک کے ڈیموکریٹ سینیٹر چارلز شومر کے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ شومر کے مشورے پر توجہ دیں گے، لیکن ریلی میں انہوں نے ایک بار پھر مین اسٹریم میڈیا اور پروسیکیوٹرز پر تنقید کی جو اس بارے میں جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ دخل اندازی میں کوئی ساز باز کی تھی یا نہیں۔ صدر نے
فیک نیوز اینڈ دی رشین وچ ہنٹ، وی گاٹ اے ہول بگ کمبینیشن، ویئر از دی کولوژن،
جعلی خبریں اور روس کے خلاف شکر کو شبہات اور ایک پورا بڑا ملغوبہ ہے۔ سازش کہاں ہے؟ وہ ابھی تک سازش کا پتہ چلا رہے ہیں۔ سازش کہاں ہے؟ کوئی سازش ڈھونڈے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ ریلی میں پہنچنے سے قبل ٹرمپ نے اپنے سابق قانونی مشیروں کی دوہری مشکل کو مختصراً کچھ اس طرح بیان کیا۔ یہ بہت برا ہے، میں دونوں کے لیے بہت برا محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ پال مینافورٹ ایک اچھے آدمی ہیں، وہ رونلڈ ریگن کے ساتھ تھے، وہ برسوں بہت سے مختلف لوگوں کے ساتھ تھے۔ مجھے اس بارے میں بہت مایوسی ہوئی ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ کوہن نے منگل کے روز ایک وفاقی جج کو بتایا کہ انتخابی مہم کے مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کا ان کا فیصلہ صدارتی مہم کے امیدوار ٹرمپ کے تعاون اور ہدایت پر کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے ایک وکیل نیو یارک شہر کے سابق میئر روڈی جولیانی نے کوہن کے اقبال جرم کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے مسٹر کوہن پر لگائے گئے الزامات میں صدر کے خلاف کسی غلط کام کا کوئی الزام نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو سال پہلے میانمار میں فوجی کارروائی کی وجہ سے جان بچا کر بھاگ نکلنے اور بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے بدھ کو عید الاضحیٰ منائی۔ ایک دن پہلے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ فوجی کارروائی دہشت گردی کی وجہ سے کی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
آنگ سان سوچی نے سنگاپور میں ایک تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے کو دہشت گردی کے خطرے سے جوڑا۔
The danger of terrorist activities, which was the initial cause,
دہشت گردی کی کاروائیوں کا خطرہ حقیقی اور آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ریخائن کے وہ واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں انسانی بحران پیدا ہوا۔ جب تک دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جائے گا، نسلی فسادات کا خطرہ برقرار رہے گا۔ دہشت گردی کے نہ صرف میانمار بلکہ پورے خطے اور اس سے آگے بھی تباہ کن اثرات ہوں گے. یہ تھے آنگ سان سوچی کے الفاظ. انہوں نے کہا کہ روہنگیا کی برما کے صوبے رکھائن میں واپسی کا فیصلہ برما اور بنگلہ دیش دونوں کی حکومتوں کو کرنا ہے. بنگلہ دیش کو بے گھر افراد کو واپس بھیجنا پڑے گا. ہم صرف ان کا سرحد پر استقبال کر سکتے ہیں. یہ معاہدے کا حصہ ہے. یہ تھے آنگ سان سوچی کے الفاظ. دونوں ملکوں نے گزشتہ سال روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے لیے معاہدہ کیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد رکا ہوا ہے. روہنگیا مسلمانوں کو برما میں قتل، تشدد، ریپ اور دیہات کو آگ لگانے جیسے مظالم کا سامنا تھا اور ان کی نسل کشی کا نتیجہ میانمار پر بین الاقوامی پابندیوں کی صورت میں نکلا ہے. یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولائنا کے ممتاز پروفیسر ڈان ویدربی نے وائس آف امریکہ کے نمائندے وکٹر بیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش روہنگیا کی واپسی کے لیے کام نہیں کر رہا. بنگلہ دیش کے پاس معاہدے پر عمل نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں. اصل مسئلہ لاجسٹکس کا ہے. وہ چاہتا ہے کہ روہنگیا میانمار میں تحفظ کی یقین دہانی کے بغیر واپس چلے جائیں. یہ تھے پروفیسر ڈان ویدربی کے الفاظ. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے میانمار میں اعتدال پسند قوتوں کی ان کوششوں کو نقصان ہوگا جو وہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے برما کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انڈونیشیا کی مثال دی جہاں کی سیاست پر فوج کا غلبہ ہے اور جمہوریت کی جانب سفر 20 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
کوریا میں امریکہ کی افواج یو ایس ایف کے کمانڈرز نے بدھ کے دن افواج کی تیاری کے سلسلے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کے التوا سے پڑنے والے اثرات کو کم کر کے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مشترکہ مشقوں کا مقصد شمالی کوریا پر سفارتی مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا تھا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی سے.
یو ایس ایف کے اقوام متحدہ کی کمان اور کمبائنڈ فورسز کمان کے کمانڈر جنرل ونسنٹ بروکس نے کہا کہ ہمارے فوجی اقدامات کو دباؤ بڑھانے اور گھٹانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ماضی میں امریکہ کے فوجی عہدیدار اس بات پر اصرار کرتے رہے ہیں کہ مشترکہ فوجی مشقوں کا مقصد افواج کی تیاری کو برقرار رکھنا تھا اور ان کی نوعیت دفاعی تھی تاکہ شمالی کوریا کے ممکنہ حملے کا تدارک کیا جا سکے. جون میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ سربراہی ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان فوجی مشقوں کو اشتعال انگیزی پر محمول کیا تھا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا بیان شمالی کوریا کی نکتہ چینی کی بازگشت ہے جس میں وہ مشترکہ مشقوں کو سیاسی اشتعال انگیزی اور جنگ کی ریہرسل قرار دیتا ہے. سنگاپور کی سربراہی ملاقات میں صدر نے علاقے میں اتحادیوں کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب کم کی جانب سے جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے کام کرنے پر رضامندی کے بعد انہوں نے مزید مشترکہ مشقوں کو ملتوی کر دیا. جنرل بروکس نے ان مشقوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کی گزشتہ تنقید پر تبصرہ نہیں کیا. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ حالیہ برسوں میں مشترکہ مشقوں کا مقصد جن میں تعداد 23,000 امریکی فوجیوں اور 3,00,000 جنوبی کوریائی افواج تک پہنچ گئی تھی اور جن میں اکثر فوجی طاقت کے اظہار کے طور پر ایٹمی صلاحیت والے طیاروں کو بھی شامل کیا گیا ایک سیاسی پیغام بھیجنا تھا. جنرل بروکس نے سول میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا
Broadly, I would characterize this as a period of time where we've
میں اسے ایک ایسا دورانیہ قرار دوں گا جب ہم نے کامیابی کے ساتھ فوجی طریقہ کار کو اس کے لیے استعمال کیا کہ ہم سفارتی رابطے کو تقویت دینے اور اسے عملی شکل دینے کے لیے حالات پیدا کر سکیں. تاہم سیکورٹی سے متعلق بعض تجزیہ کاروں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ فوجی مشقوں کو معطل کرنے سے طویل المدت بنیاد پر کمبائنڈ فورسز کی صلاحیت پر اثر پڑے گا۔ سول میں ایشین انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک تجزیہ کار شن بیوم چل کہتے ہیں، جب جنوبی کوریا کی ملٹری سروس کی مدت کم کر کے 18 مہینے کر دی گئی تو اگر اس مدت میں مشترکہ فوجی تربیت نہیں ہوتی تو کوریائی فوجیوں کو مسائل کا سامنا ہوگا۔ کوریا میں اس وقت 28,000 فوجی تعینات ہیں اور 6,20,000 جنوبی کوریائی فوجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق شمالی کوریا کے تقریباً 10,00,000 فوجی حاضر ڈیوٹی ہیں جبکہ 50,00,000 سے زیادہ ریزرو فوجی ہیں۔ جنرل بروکس نے شمالی کوریا میں فوجی کشیدگی کو کم کرنے اور واشنگٹن اور پیونگ یونگ کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں مشکل مذاکرات میں پیش رفت پر خوش امیدی اور احتیاط پسندی دونوں کا اظہار کیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے سے متعلق مذاکرات امریکہ کے اس اصرار پر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں کہ تعزیرات اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ شمالی کوریا اپنے ایٹمی اسلحہ خانے کو ختم نہ کر دے، جبکہ شمالی کوریا قدم بقدم طریقہ کار کا خواہش مند ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ میں آباد پاکستانی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکہ میں آباد پاکستانی عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ اس بارے میں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک ممتاز تنظیم اکنا ریلیف کے فلوریڈا چیپٹر کے سی او او عبد الرؤف نے بتایا۔
یہاں پر مسلمان، آپ کو پتا ہے سلاٹر ہاؤس موجود ہے، وہاں پر جا کے اسپیشلی جب فلوریڈا میں اور ہیوسٹن میں اور کیلیفورنیا میں جہاں پر فارم ہاؤسز لوگ کے اپنے ہی ہیں، وہاں پر جا کے لوگ سلاٹر کرتے ہیں۔ اور بیسکلی لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ پاکستان، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی وہ قربانیاں کرواتے ہیں، لیکن اب جو لوگ ہماری جو تیسری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے ان کا یہ کہ جہاں ہم کماتے ہیں وہیں اب اپنی قربانی کریں، وہیں لوگوں کو بانٹیں۔ اس سال بقرعید کے اندر ہم نے 800 کے قریب پچھلے سال قربانیاں کی تھیں امریکہ میں، اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہاں پر 31 فوڈ پینٹریز ہیں، اس میں ہم پورے امریکہ سے جو تھرڈ پورشن ہوتا ہے مسلمانوں کو غریبوں کو دینے کے لیے، وہ ہم جمع کرتے ہیں اور مستحق لوگوں کو بچاتے ہیں۔
عاصم اقبال ورجینیا کی ایک کمپنی میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی عید الاضحیٰ ہے، وہ یہ عید کیسے منا رہے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔
عید کا دن ہمارے لیے اسپیشل ہوتا ہے کیونکہ چھٹی لیتے ہیں ہم خاص طور پہ اس دن کے لیے۔ شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، یہ پہلی عید اپنی بیگم کے ساتھ مطلب اپنے سسرال میں منا رہا ہوں۔ بڑا اچھا وقت گزرا ہے الحمدللہ، بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، سسرالی رشتے دار بھی ہیں، سب لوگوں نے چھٹی لی ہوئی ہے خاص طور پہ اس دن کے لیے۔ اسپیشل ڈے ہے ہمارے لیے، کوشش ہے کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی دن اویلیبل ہو ہم اس دن پہ سب لوگ اکٹھے ہوں، رشتے دار جو بھی چاہے دور بھی کیوں نہ رہتے ہوں وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح مل لیں۔
نیو یارک میں مقیم شاہد سلیم اپنا بزنس چلانے کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی کرتے ہیں۔
کیونکہ میرا کچھ ایونٹس ہوتے ہیں سنگنگ کے، جیسے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، اپنے مطلب کمیونٹی کو بلاتے ہیں، اسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں سب، تو اس میں ہم لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں میوزک کے ساتھ۔
ورجینیا کے ڈاکٹر فرقان چودھری کا کہنا تھا کہ عید چھوٹی ہو یا بڑی، سوئیاں ان کے ہاں ضرور پکتی ہیں۔
پہلی بات یہ کرتے ہیں، بے شک اگر چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، ہم نے سوئیاں بنانی ہیں، یہ ہمارا گھر کا کہتے ہیں ٹریڈیشن بن گیا ہے۔ سو وہ بنا کے عید پر کے گوشت لے کے بنا کے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں آس پاس ان کو گھر پہ بلا کے ہم عید پھر کرتے ہیں ایسے۔
اور نیو یارک میں خاتون خانہ رخسانہ عبدالی کو پاکستان کی عید تو یاد آتی ہے لیکن امریکہ کی عید کی ایک روایت بھی بہت پسند ہے۔
ہاں تو دیکھیں نا، 10 دن پہلے جانور وغیرہ آ جاتے تھے، سڑکوں پہ جانور نظر آتے تھے، یہ سب چیزیں، یہاں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہاں ایک بہترین چیز یہ ہے کہ نماز ہر مسجد میں عورتوں کے لیے عید کی نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے, تو ہم مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, ہم صبح صبح پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں.
پاکستان میں سو شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان میں آئندہ ماہ 4 ستمبر کو صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے. تحریک انصاف جو وفاق اور 2 صوبوں میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے, اس نے پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عارف علوی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے, جبکہ حزب اختلاف کے 2 بڑے دھڑے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو وزیراعظم کے لیے متفقہ امیدوار نہیں لا سکے تھے, ایک بار پھر مذاکرات میں مصروف ہیں. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا. جی علی رانا, پہلے تو آپ کو عید کی مبارکباد, اور پھر بتائیے کیا تفصیلات ہیں.
جی بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارکباد. اور جو صدارتی انتخاب ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے اپنا امیدوار ڈاکٹر عارف علوی کو جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا صدارتی امیدوار اعتزاز احسن کو جو ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہے. لیکن جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز اگر اکیلے یہ الیکشن جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر یہ دونوں جماعتیں مل جائیں تو یہ الیکشن کسی جو جیتنے کے چانسز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے. جو کہا جا رہا ہے کہ کل جو ووٹس ہیں ان میں سے 211 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, جبکہ 222 ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر یہ دونوں جماعتیں مل کر اگر چلیں تو یہ حاصل کر سکتی ہیں. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو نامزد کیا اور نون لیگ نے اس حوالے سے ان کے اوپر نام کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے, ان کی بیماری کے حوالے سے اعتزاز احسن نے کچھ بیانات دیے تھے جس میں ان کو کہا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے, صرف یہ ایک ڈرامہ ہے, اس قسم کے کچھ بیانات آئے. جبکہ پاناما کیس کے دوران جو اعتزاز احسن کے جو مختلف کمنٹس آتے رہے وہ بھی ایک خاصی مشکل ہے کہ ان کے نام پر اتفاق کے حوالے سے. لیکن خورشید شاہ نے جو ہے وہاں پر آپ کے دورہ سفر جا کر شہباز شریف کے ساتھ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جا کر ملاقات کی, اور اس کے بعد ان کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اب جو ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مری میں آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے, جہاں پر اس حوالے سے متفق کا امیدوار لانے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. اگر یہ دونوں جماعتیں یہاں پر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ متفق کا امیدوار آئے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے اس کے لیے خاصی مشکل کا اس کا سامنا ہوگا, اور یہ انتخاب جو ہے یہ بآسانی جو ہے وہ یہ دونوں جماعتیں مل کر جیت سکتی ہیں.
تو کیا متبادل ہے اعتزاز احسن کا, یعنی ان کے علاوہ اگر کسی کو یہ اپوزیشن اپنا امیدوار چنتی ہے تو کس کے بارے میں قیاس آرائیاں زیادہ ہیں؟
جی اس حوالے سے خالد صاحب ابھی تک وہ واضح نام نہیں آ سکا, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اس حوالے سے نام دیا ہے وہ ان کا جو ہے وہاں سابق وزیر سیفران جو تھے اور لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر جو ہے ان کا نام جو ہے وہاں پر نام سامنے آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اگر ان کو امیدوار بنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی فی الحال جو ہے وہ یہاں احسن کے نام پر ہی زور دے رہی ہے. لیکن ایک اور نام جو ہے وہ رضا ربانی کا بھی لیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے حوالے سے ان کو بھی چیئرمین سینٹ نامزد کرنے کے حوالے سے ہوا تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو نامزد نہیں کیا تھا, لیکن نواز شریف اس وقت ان کے نام کے لیے تیار تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے ابھی اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر رضا ربانی کا نام جو ہے وہ بطور صدارتی امیدوار سامنے لایا جائے, پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوشش کرے, تو ممکن ہے کہ ان کے نام کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا, آئندہ 2 سے 3 روز میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا.
سوال جی ہاں فیصلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا علی رانا. یہ تھے ہم اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی رانا جو تفصیلات بتا رہے تھے, اور آپ نے سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اپوزیشن پارٹیز کوشش کر رہی ہیں کہ ایک متفقہ امیدوار سامنے لائیں, اور اگر وہ اتفاق کر لیتی ہیں اور اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے امیدوار کے جیتنے کی کافی امکانات ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نے عارف علوی کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. پاکستان میں نئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کو وزیراعظم عمران خان کے احکامات پر سیاسی سینسرشپ سے آزاد کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ بھی ہمیں علی رانا نے بھیجی ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس فیصلے کے حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن پر سیاسی سینسرشپ ختم کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی وی کو مکمل عدالتی آزادی دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 3 ماہ میں وزارت اطلاعات میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کو کسی حکومت کی ذاتی پراپرٹی کے طور پر استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان اداروں سے پاکستان کے مثبت تاثر کو اجاگر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ سرکاری نیوز ایجنسی اے پی پی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اداروں کو برطانوی نشریاتی ادارے کی طرز پر آزاد کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر کا بیان محض سیاسی ہے۔ پی ٹی وی کو سیاسی دباؤ سے آزاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے تمام مالی مفادات سرکار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد اقبال کامران کہتے ہیں کہ ایسا کرنا تحریک انصاف کی حکومت کے لیے خاصا مشکل کام ہوگا۔
کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان پر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حزب اختلاف کا، حکومت کے خلاف کسی امر کا، کسی خبر کا وہاں ادا کر سکیں یا اسے پیش کر سکیں۔ اب جب الیکٹرانک میڈیا اتنا ہائپر ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب خبر کو چھپانا یا سینسر کرنا دسیوں چینل ہیں، بیسیوں چینلز ہیں، ان میں سے اگر ایک چینل ایک یک طرفہ خبر چلائے گا، یک طرفہ تصویر دکھائے گا، تو میرے خیال میں یہ ایک حکومت کے لیے، حکومت وقت کے لیے کوئی بہت بڑی عزت و آبرو کی بات نہیں ہے۔
پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہر دور میں ہر حکومت کے ترجمان کے طور پر ہی کام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ دونوں ادارے ایک عرصہ سے بحران کا شکار ہیں۔ مالی مشکلات اور سخت حکومتی کنٹرول کے باعث اس ادارے پر صرف سرکاری موقف ہی زیادہ اہمیت رکھتا رہا ہے۔ اشتہارات کی مد میں آمدن کم ہونے کی وجہ سے اس ادارے کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ریڈیو پاکستان ایک عرصے سے صرف حکومتی امداد کے مرہون منت ہی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے 100 دن کے ایجنڈے کے تحت مختلف منصوبوں کو جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزارت اطلاعات میں بھی آئندہ 3 ماہ میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرن بل اپنی پارٹی میں قیادت کا انتخاب جیت گئے ہیں۔ قدامت پسند لبرل پارٹی میں ان کی قیادت کو ان کے وزیر داخلہ نے چیلنج کیا تھا۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں مبشر علی سیدی۔
ٹرن بل نے منگل کو پارٹی میں قیادت سے متعلق رائے شماری کرائی تھی۔ ایک دن پہلے انہوں نے آسٹریلیا میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی حد مقرر کرنے سے متعلق قانون سازی کا منصوبہ ترک کیا تھا، کیونکہ ان کی پارٹی کے سخت گیر رہنماؤں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ وزیر اعظم ٹرن بل نے کہا،
What I'm endeavoring to do is to obviously ensure that the party is stable.
میں پارٹی کو مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج لبرل پارٹی کے اجلاس میں میری قیادت اور وزیر خارجہ جولی بشپ کی نیابت کی توثیق کر دی گئی ہے۔ یہ سیاسی جماعتوں اور حکومت کے لیے یاد دہانی ہے کہ متحد ہو جائیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، جن کے وہ نمائندے ہیں۔ یہ تھے وزیر اعظم ٹرن بل کے الفاظ۔ پارٹی میں ان کی قیادت کو وزیر داخلہ پیٹر ڈٹن نے چیلنج کیا تھا، جنہوں نے 35 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے شکست کھانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ خیال ہے کہ ڈٹن جمعرات کو ایک بار پھر ٹرن بل کی قیادت کو چیلنج کریں گے۔ وزیر اعظم کو پارٹی میں قیادت پر اعتراضات کا سامنا اس لیے ہے کہ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں میں اپوزیشن کی لیبر پارٹی کو حکمراں لبرل پارٹی پر نمایاں سبقت حاصل ہے۔ آسٹریلیا میں پارلیمانی انتخابات آئندہ سال مئی میں منعقد ہوں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے واشنگٹن میں حاضرین کو بتایا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو لازمی طور پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ان خطرناک حملوں کے خلاف متحد رہنا چاہیے جو بین الاقوامی دیرینہ اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جیریمی ہنٹ کا کہنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ہماری قدروں کا خیال نہیں کرتے انہیں جان لینا چاہیے کہ انہیں ممنوع ہتھیاروں، سائبر حملوں اور علاقائی مہم جوئی کی حدود پار کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہنٹ نے ٹرمپ کے اس اقدام کو سراہا جس میں انہوں نے درجنوں روسی سفارتکاروں کو اس کے بعد ملک بدر کر دیا تھا جب مارچ میں برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات سے پہلے ٹویٹر اور فیس بک جیسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹس نے روس اور ایران سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں اکاؤنٹس ختم کر دیے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا کرنا دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور آزادی اظہار پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تفصیل مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
اطلاعات کے مطابق فیس بک نے ایسے 254 پیجز اور انسٹاگرام کے 116 اکاؤنٹ ختم کر دیے ہیں جنہیں ایران سے شروع کیا گیا تھا اور جن کے بارے میں شبہ تھا کہ ان کے ذریعے غلط اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگرچہ ایسا سائبر سیکیورٹی کی ایک فرم کے کہنے پر کیا گیا، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ جیسا کوئی بھی بڑا ملک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے فیس بک یا ٹویٹر کو بعض اکاؤنٹ بند کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پاکستان میں شہزاد احمد بائٹس فار آل کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اس خیال کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں،
لیکن اس کو یوں سمجھنا، یوں دیکھنا کہ ایک پیج اگر وہ پولیٹیکل ایکسپریشن ہے تو وہ کس کے لیے ڈس انفارمیشن ہے اور کس کے لیے وہ انفارمیشن ہے، اور وہاں پر جو پاور امبیلنس ہے، پاور امبیلنس اس نوعیت اس طرح سے کہ اگر ایک پاورفل گورنمنٹ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان سب کو بند کر دیا جائے اور تاکہ کچھ لوگ نہ دیکھ سکیں، تو یہ فری ایکسپریشن کا اور یہ فری اسپیچ کا ایشو ہے، اور ہم اس مسئلے کو دنیا میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں یا ایران کے حوالے سے نہیں، اور بھی بہت سارے حوالوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں گورنمنٹس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ عام ٹوسٹنگ کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اتنا آسان کیوں ہے؟ اس بارے میں انٹرنیٹ رائٹس کے سرگرم کارکن فرحان حسین کا کہنا ہے۔
دیکھیے، پروپیگنڈا جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ سینکڑوں سالوں سے مختلف فارمز میں نظر آتا رہا ہے۔ جو میڈیم سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے جس زمانے میں بھی، جس کی جو پہنچ ہے وہ سب سے زیادہ دور تک ہوتی ہے، اس میڈیم کو جو ہے وہ زیادہ افیکٹو سمجھا جاتا ہے پروپیگنڈا کے لیے۔ تو فی الحال انٹرنیٹ جو ہے، سائبر اسپیس، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، جہاں پہ آپ ایک شخص گھر بیٹھے ہوئے اپنی انفارمیشن دور دور تک جو ہے وہ شائع کر سکتا ہے۔
سن 2016 میں امریکہ کی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بعد اب بھی روس پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس ملک سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا کے بعض اکاؤنٹ غلط اطلاعات پھیلانے میں مصروف تھے، جن میں سے بعض کو بند کر دیا گیا ہے۔ منگل کے روز فیس بک نے کہا کہ اسے ایسے مزید پیجز ملے جنہیں بند کر دیا گیا۔ ایران اور روس جیسے ممالک کے خلاف یہ اقدامات کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ مؤثر نہیں، اصل مسئلہ سائبر سیکیورٹی کا ہے اور حکومتوں کو اس جانب توجہ دینی چاہیے۔
تو یہ تو انفارمیشن وارفیئر کا ایشو ہے، یہ سائبر سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ ٹیکنیکل سطح پہ بھی حل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بلینکٹ بین کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ایکسپریشن پر لگانے کی کوشش کی جائے گی تو پریشان ہونا چاہیے ہمیں اس کے اوپر۔
فرحان حسین کہتے ہیں کہ اصل بات سرمایہ کی ہے، فیس بک جیسے سوشل میڈیا کو مزید وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔
بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے فیس بک کو کہ وہ سیفٹی اور سیکیورٹی اپنے کسٹمرز کی جو ہے وہ برقرار رہے۔
سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات کی روک تھام قانونی طریقے سے ممکن بنانے کے لیے مائیکروسافٹ نے کہا ہے کہ اس نے 6 ایسی ویب سائٹس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اجازت حاصل کر لی ہے جو سن 2016 میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے اکاؤنٹس ہیک کرنے سے متعلق ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے
सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वाशिंगटन विंडो के साथ मैं हूं रजी अहमद रिजवी। صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں خصوصی وکیل رابرٹ مولر کی تفتیش کو ایک قومی رسوائی سے تعبیر کیا ہے۔ ٹرمپ نے مولر کے بارے میں کہا کہ وہ ایک رسوا انسان ہیں جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ یہاں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کین بریڈ مائر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بقول ان کے برہم ڈیموکریٹس کے ٹھگوں کے پورے گروپ نے وائٹ ہاؤس کے وکیل ڈونلڈ میک گین کو 30 گھنٹوں تک انٹرویو کیا، جس کے لیے میں نے شفافیت کی خاطر اجازت دی تھی۔ خبروں کے مطابق ٹرمپ اور ان کے وکیلوں کو اس بارے میں تفصیل معلوم نہیں کہ میک گین نے مولر کی ٹیم کو کیا بتایا۔ مسٹر ٹرمپ نے مزید کہا کہ مولر کے برہم ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ 6 نومبر کو قومی سطح پر ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر اثر انداز ہوا جائے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مولر کی تفتیشی ٹیم نے متعدد ایسے واقعات کا پتہ چلایا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں روس سے رابطے کیے تھے، جن میں 2016 کے وسط میں نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کی عمارت میں ملاقات شامل ہے، جس کے دوران ٹرمپ کے سب سے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے ایک خاتون سے ملاقات کی، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ روسی حکومت کی ایک وکیل تھی جس نے ٹرمپ کی انتخابی حریف ہیلری کلنٹن کے خلاف مواد کی پیشکش کی تھی۔ تاہم میٹنگ میں ہیلری کلنٹن کے خلاف ایسا کوئی مواد سامنے نہیں آیا۔ ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی نے، جو نیو یارک کے سابق میئر بھی ہیں، اتوار کے دن NBC کے پروگرام میٹ دا پریس میں کہا کہ ٹرمپ کی صدارت کے دوران مختلف واقعات اور یہ کہ انہوں نے تفتیش کو روکنے کی کوشش کر کے انصاف میں رکاوٹ ڈالی کہ نہیں، قابل تشریح ہیں، یعنی ان کا مختلف مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، اور واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ رضی احمد رضوی، اردو VOA، واشنگٹن۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سیف العدل ایک بھگوڑا ہے اور مشتبہ طور پر القاعدہ کے دہشت گرد نیٹورک کا ایک اعلیٰ رکن ہے جو 1998 میں دارالسلام تنزانیہ اور نیروبی کینیا کے امریکی سفارتخانوں میں بمباری کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ وہ 1963 کے لگ بھگ پیدا ہوا اور ایک مصری شہری ہے جس کے بال سیاہ اور آنکھیں کالی ہیں۔ وہ ابراہیم المدنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خیال ہے کہ العدل مصری اسلامی جہاد سے منسلک ہے اور اس نے ابو مصعب الزرقاوی کے سینئر معاون کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ زرقاوی عراق میں القاعدہ کا بانی ہے اور بعد میں یہ داعش بن گئی۔ 1998 میں سفارت خانوں پر حملوں میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے، جن میں بیشتر کینیا اور تنزانیہ کے شہری تھے۔ 12 امریکی بھی ہلاک ہوئے۔ ان کارروائیوں اور دوسرے معاملات پر العدل کے خلاف قتل، امریکہ کی املاک کو تباہ کرنے کی سازش اور دوسرے جرائم کا الزام ہے۔ کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے جس سے العدل کی گرفتاری عمل میں آ سکے یا اسے سزا دی جا سکے، امریکی محکمہ خارجہ کا ریوارڈز فار جسٹس پروگرام $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی اور تمام مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاعات فراہم کرنے والے کو کسی نئے مقام پر بھیج کر انہیں تحفظ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہے تو آپ www.rewardsforjustice.net پر اطلاع دیں یا اپنی معلومات کو info@rewardsforjustice.net پر ای میل کریں۔ شمالی امریکہ میں آپ اس نمبر پر بھی ٹیلی فون کر کے اپنی اطلاع دے سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر ہے 1-800-877-3927۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
اونٹ کی کھال پر نقش و نگار تخلیق کرنے والے محمد رئیس ان دنوں کراچی میں اپنا ہنر خوب آزما رہے ہیں۔ رئیس کینچی کی مدد سے دیدہ زیب ڈیزائن ابھار کر اونٹ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے فن کے ماہر ہیں۔ عید الاضحیٰ پر اندرون سندھ سے مویشی منڈی میں قربانی کے لیے لائے گئے اونٹوں پر طرح طرح کے ڈیزائن بنوانے کے لیے ویپاری ان فنکاروں کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ڈیزائن والے اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔
ڈیزائن تو الگ الگ ہوتی ہے، اجرک اور ہوتی ہے، بوٹیاں ہوتی ہے، مور ہوتے ہیں، کبوتر ہوتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، 8-9 سال ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے دل کا شوق ہے، گھر بھی ادھر بھی ہمارے گاؤں پر کاروبار ہے، یہ تو ہمارے دل کا شوق ہے۔
اس کام میں انہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور معاوضہ بھی اونٹ کی جسامت دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ یہ فن نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ فن میں مہارت ایسی ہے کہ بنا کسی تصویر یا کاغذ کے ان فنکاروں کو منفرد ڈیزائن ذہن نشین ہوتے ہیں، بس ہاتھوں سے کینچی چلتی ہے اور نقش بنتے جاتے ہیں۔
یہ جو ہے ہمارے باپ نے سکھایا ہم کو، 50 سال ہو گئے بناتے ہوئے، 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ جائے۔ چھوٹا اونٹ ہے تو تھوڑا وقت لیتا ہے، بڑا ہے تو پھر ٹائم زیادہ لیتا ہے، تو وہ ٹائم کا ہوتا ہے کام، تو پھر کسی کا 5,000 لیتے ہیں، کسی کے 3,000 لیتے ہیں، کسی کے 4,000 لیتے ہیں۔ بس
ڈیزائن والا جو اونٹ ہوتا ہے اسے جب علاقے میں لے کر جاتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں تھوڑے شور شابی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اسے، تھوڑے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ لوگ، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ ڈیزائن والے پسند ہیں۔
مویشی منڈی میں ویپاری ایسے اونٹ بھی لاتے ہیں جو ایک اشارے پر چھلانگ لگا کر ناچتے بھی ہیں۔ مالک ایسے اونٹوں کو بچپن سے ہی ناچنے کی تربیت دیتے ہیں۔
بہت محنت سے پال کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور ہمارے سے یہ بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مگر دل تو نہیں کہتا ہے دینے کے لیے، مگر ہماری مجبوری اس پہ نام قربانی کا رکھ لیا تو اسی وجہ سے دینا پڑتا ہے۔
ویوپاریوں کے مطابق سادہ اونٹ کے برعکس نقش و نگار سے مزین اور رقص کرنے والے اونٹوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور مختلف نسل کے یہ اونٹ 5-6 لاکھ روپے میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ سلیم خان, اردو, وی او اے, کراچی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ایک امریکی سینیٹر ایلزبتھ وارن نے ملک میں بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے لابنگ کے نظام کو محدود کرنے, حکام کے مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کے سرکاری قوانین اور شفافیت کے قیام کے لیے پالیسی کی تشکیل سے عوام کو بہتر آگاہی کی تجویز پیش کی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
امریکہ میں بھی سرکاری سطح پر ہونے والی کرپشن کے خاتمے کے لیے بعض اصلاحات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. میساچوسٹس سے ڈیموکریٹ سینیٹر ایلزبتھ وارن نے نیشنل پریس کلب میں اپنے اس بل پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تجویز سے جائزہ لیا جا سکے گا کہ کس طرح پیسہ واشنگٹن پر اثر انداز ہوتا ہے. ان کی تجویز کے مطابق آئی آر ایس کو صدر, نائب صدر اور کانگریس کے امیدواروں اور ان سے متعلق تجارتی اداروں اور غیر منافع بخش اداروں کے ٹیکس ریٹرن جاری کرنا پڑیں گے. جو صدر یا نائب صدر بننا چاہتے ہیں ان کے گزشتہ 8 برسوں کے ٹیکس ریٹرن بھی جاری کرنا پڑیں گے, جبکہ یہ دستاویزات آج کل نجی تصور کیے جاتے ہیں اور آئی آر ایس انہیں عوام کے لیے جاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. امیدوار رضاکارانہ بنیاد پر اسے جاری کر سکتے ہیں اور اکثر کرتے بھی ہیں. تاہم 2016 کے انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کوئی ٹیکس ریٹرن جاری نہیں کیا, جبکہ ان کی مخالف ڈیموکریٹ امیدوار ہیلری کلنٹن نے 2007 سے لے کر 2015 تک کے تمام ٹیکس ریٹرن عوام کے لیے جاری کر دیے تھے. وارن نے اپنے تجویز میں حکومت سازی کے دوران لابی کے کردار کو فوکس کیا ہے. انہوں نے صدر, نائب صدر, اراکین کانگریس, وفاقی ججوں اور کابینہ کے اراکین کے لابنگ کرنے پر تاحیات پابندی عائد کرنے اور دیگر سرکاری ملازمین کو کم از کم 2 برس تک لابنگ سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہے. وارن نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ لابنگ کرنے والے ہر شخص کو اس بات کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ کس بل پر اور کس پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے الفاظ, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جمہوری عمل میں کمپنیوں کا کوئی لینا دینا نہیں. یقیناً وہ کرتے ہیں, لیکن آج لابنگ کرنے والے با اثر دولت مندوں کے لیے ہر گھنٹہ مسرت کا گھنٹہ کی طرح حکومت کی تشکیل میں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور خصوصی طور پر کانگریس میں جہاں اسٹاف کے بجٹ اور ان ہاؤس مہارت میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے, ان کے لیے ہماری جمہوریت کو گھیرے میں لینا زیادہ آسان ہے. اس لیے لابنگ کرنے والے یا انہیں رقم دینے والوں کا واحد حل ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے. کاٹو انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کی فیلو ڈاکٹر سحر خان کہتی ہیں کہ امریکی نظام میں کرپشن کی گنجائش موجود ہے اور اس کی روک تھام کے لیے بل وقت کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا
کہ ایسا سسٹم جو لابینگ کو کاؤنٹر کر سکتا ہے, اس طرح کا سسٹم بنانے کے لیے ایک تو پرائیویسی کو بیلنس کرنا پڑے گا اور اینٹی کرپشن کو بیلنس کرنا پڑے گا. لیکن جو آج کل ماحول ہے امریکہ میں, خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے اندر, مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی قانون پاس ہوگا. امریکہ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کم از کم 10-15 سال سے کیمپین مینجمنٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا, بلکہ جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی اس نے بھی ایک کیس پہ ڈیسیجن دیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کون کون سے آرگنائزیشنز کیمپینز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی اس پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے, لیکن جہاں تک فل پروف بننے کی بات ہے آئی تھنک اس میں ابھی بہت دیر ہے.
گرچہ امریکی نظام میں کرپشن کی روک تھام کے لیے شفاف نظام موجود ہے, اس کے باوجود لابنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات ملک میں جمہوری نظام پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں. کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج مثبت برآمد ہو سکتے ہیں. اسفر امام, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چاند. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے, جنہیں آپ فیس بک لائیو اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔